23واں پارہ. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں, اللہ کی عبادت میں کیوں نہ کروں, اس کی اطاعت کیوں نہ کروں, اس کے احکام پر کیوں نہ چلوں, اس کو راضی کیوں نہ کروں, اس کو خوش کیوں نہ کروں, اسی سے اپنی دعائیں کیوں نہ مانگوں. کیونکہ عبادت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس نے مجھے بنایا ہے, کیا میں اسی سے بے وفائی کروں؟ اور جس کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے اور مجھے بھی وہی واپس جانا ہے, اسی کو حساب دینا ہے. دنیا میں جو لوگ ہمارے کسی بھی نیک عمل پر اعتراض کریں اور اس کو ماننے سے انکار کریں یا اسے قبول نہ کریں, کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو کئی لوگ اسے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم حجاب کرتے ہیں کچھ لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم سچ بولنا چاہتے ہیں کچھ لوگ اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں, ہم نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی کرتے تو ہمارا معاملہ ان کے ساتھ تھوڑی ہے, انہوں نے تو ہم کو جزا سزا نہیں دینی, نہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا, نہ وہ ہمیں رزق دے رہے ہیں, نہ وہ ہماری ہدایت کے مالک ہیں, نہ وہ ہمارے کوئی نفع نقصان کے مالک ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ وقتی طور پر دنیا میں چند باتیں سنا سکتے ہیں, یہ کچھ جسمانی اذیت دے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مار ڈالیں گے تو مار کے تو پھر جانا کہاں ہے؟ مارنے والوں نے بھی وہیں جانا ہے اور مرنے والے نے بھی وہیں جانا ہے. جب سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر انسان کیوں نہ سب سے بڑھ کر اس کے لیے فیتھفل ہو جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمیں رزق دیتا ہے اور جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم کبھی بھی اللہ کی اطاعت اور عبادت سے منہ نہ موڑیں. کہا کہ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا, تم بھی میری بات مان لو. قیل ادخل الجنہ, آخر لوگوں نے اس کو مار ڈالا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کیسی عزت بخشی, فرمایا جنت میں آ جاؤ, لوگوں نے تمہیں دنیا سے نکال دیا, تم میرے گھر میں آ جاؤ. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری بخشش کر دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. دنیا والوں نے ذلیل کیا لیکن اللہ کے ہاں اس کو عزت مل گئی, بہترین ٹھکانہ مل گیا. اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے. ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے. یعنی ایک زور کی چیخ آواز ہی کافی تھی سب کو مارنے کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ 170 ڈیسیبل سے اوپر کا جب شور آتا ہے تو انسان صرف چیخ یا شور کی آواز سے مر سکتا ہے. یعنی یہ جو ساؤنڈ پولوشن ہے یہ بھی انسان کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک طرح سے پوائزن ہے. جو مسلسل ہم شور میں رہتے ہیں یہ بھی انسان کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جیسے اور بہت ساری چیزیں. بہرحال جب ساؤنڈ ایک لیول سے اوپر جاتی ہے تو انسان کے لیے کلر ثابت ہوتی ہے. تو یہاں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں کچھ بہت بڑا کچھ کرنا ہی نہیں پڑا, بس ایک آواز چھوڑی گئی ان پر, ایک چیخ اور وہ سب ختم ہو گئے. افسوس بندوں کے حال پر, جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کرنا آئے؟ ان کا ایسا کام تمام ہوا کہ دنیا میں پھر کبھی واپس نہ آئے. ہم سب کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بھی یہاں اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے, نمبرڈ ڈیز ہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں. اور ایک دفعہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ واپس کبھی بھی نہیں آتا. اور ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے, پھر یعنی آگے کا سفر ہے. وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے, یعنی زمین پہ چلو پھرو غور کرو دیکھو کہ کس طرح زمین بالکل بے آباد ہو جاتی ہے اور مردہ لگتی ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی, کیسے؟ بارش برسا کے, اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے؟ پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے, خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی انسانوں میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. اب دیکھیے کہ 1400 سال پہلے اس قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی, جبکہ آج پچھلی صدی میں انسان کو یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کے اندر پیئرز موجود ہیں, پانی کے اندر بھی, پودوں کے اندر, انسانوں کے اندر, جانوروں کے اندر, پہاڑوں کے اندر, نیچر, ہر چیز کے اندر. اور یہ بھی ایک بہت آئی اوپننگ چیز ہے کہ اگر ہر چیز کا ایک جوڑا موجود ہے تو دنیا کا جوڑا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. اور دنیا کا جوڑا ہمارے ہاں کیا ہے؟ آخرت. جیسے دن کا جوڑا رات ہے تو اسی طرح دنیا کے کبھی پیئر کون سا ہے؟ دوسرا حصہ آخرت. اگر یہ دنیا ہے اور یہ ایگزسٹ کرتی ہے تو وائی ناٹ آخرت بھی ایگزسٹ کرے, وہ بھی کرتی ہے. تو بہرحال یہ ساری نشانیاں جیسے ابھی آپ نے اس ایک ریفلیکشن میں سنا تھا کہ نیچر جو ہے یا قدرت کی بہت ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے استاد کی حیثیت رکھتی ہیں, ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ اپنے عمل سے, خاموش زبان سے ہم کو بہت کچھ سکھاتی ہیں اگر واقعی کچھ سیکھنے کی نیت سے ہم ان سب کی حالت پر غور کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہمیں غور کروا رہے ہیں کہ دیکھو کہ زمین کتنی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اور کس طرح ہم نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے, اور ان چیزوں کو بھی جن کو یہ جانتے نہیں ان میں بھی جوڑے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب ہمارے علم میں نہیں ہے, ہمارا علم بہت محدود ہے. اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے, ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں یعنی روشنی لے جاتے ہیں, سورج چلا جاتا ہے تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ ایک زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں, یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے. یعنی سورج کو تو ایک ہی شیپ دی لیکن چاند کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. یہ تبدیلی کون کرتا ہے؟ کوئی انسان تو نہیں کرتا, ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا اور کوئی اس چینج کو روک بھی نہیں سکتا. مثلا اگر ہم کہیں کہ ہمیں کسی کو پہلی رات کا چاند پسند ہے تو کہے کہ اب میں آئندہ کسی کو فکس کر رہی ہوں اور ہمیشہ یہ دیکھوں گی, اور کسی کو چودھویں کا پسند ہے, نہیں یہ ہمارے حکم اور ہماری خواہش اور تمنا کے مطابق نہیں, تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور یہ بتانا کیا مقصود ہے کہ دیکھو, غور کرو, ان میں سے ہر چیز کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے. چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی, یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے, نہیں اس طرح بینڈ ہو جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے, حالانکہ سورج چاند کے مقابلے میں ہزاروں گنا بڑا ہے, اور نہ رات دن پہ سبقت لے جا سکتی ہے. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں, سب گھوم رہے ہیں. 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی گئی کہ ایوری تھنگ از موونگ, اور ہر ایک کا اپنا ایک آربٹ ہے, ہر ایک کا اپنا ایک سرکل ہے, اپنا ایک دائرہ ہے, اپنی ایک لمٹس ہے, حدود ہیں, اور سب اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور مسلسل اطاعت کر رہے ہیں اور دم لیتے ہی نہیں, رکتے ہی نہیں. جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے یہ چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. سورج بھی چلتا چلا جا رہا ہے اور ایک اپنے ٹھکانے کی طرف جہاں اللہ نے جا کے اس کی رفتار روک دینی ہے وہاں یہ رک جائے گا, اور جب کہے گا کہ مغرب کی طرف سے نکلو تو مغرب کی طرف سے نکل آئے گا. اب دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ نظریہ تھا کہ سورج جو ہے وہ اسٹیشنری ہے یا زمین اسٹیشنری ہے, اور پھر کہا گیا کہ نہیں سورج جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے, اور پھر کہا گیا کہ زمین بھی کر رہی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کل فی فلک یسبحون, سبھی حرکت کر رہے ہیں. گیلیکسی سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹا ایٹم جو ہے اس کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون جو ہے وہ حرکت میں, ایوری تھنگ جو ہے وہ موو کر رہی. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے انسانوں کے لیے, اور وہ کیا ہے کہ حرکت میں برکت ہے. کام کرتے رہو, اسی میں تمہاری عزت ہے. چلتے رہو, چلتے رہو, جب تک کہ اللہ کا حکم ہے, جب تک تمہیں زندگی ملی تم چلتے رہو, اور اپنے لیے اس مشن اور اس گول کے تحت, جیسے ہر چیز اپنے نیوکلس کے گرد گھومتی ہے, تو تم بھی دیکھو تمہارا نیوکلس کون ہے, تم کس کے گرد گھوم رہے ہو, تمہاری کوششوں کا مرکز اور محور کون ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ جب تک ہماری کوششیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گرد نہیں ہے, جب تک وہ ہمارا سینٹر آف لائف نہیں ہے, جب تک ہم سب کچھ اس کے لیے نہیں کرتے تو ہم چل سکتے ہی نہیں. ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہوئے رک جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, کیونکہ کوئی موٹیویشنل فیکٹر نہیں رہے گا. جو لوگ عارضی سہارے ڈھونڈتے ہیں, انسانوں کو معبود بناتے ہیں یا کائنات کی مختلف چیزوں کو معبود بناتے ہیں, جو کہ سب عارضی ہیں, سب کمزور ہیں, سب کے اندر فالٹس ہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں تو وہ بھی چلتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور جس کو یہ یقین آ گیا کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو بھوک لگتی ہے نہ وہ پلک جھپکتا ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو یہ اتنی زبردست موٹیویشن ہے اس کے لیے کہ وہ دن کو بھی اس کو چلائے رکھتی ہے اور رات کو بھی اس کو جگائے رکھتی ہے اور اٹھائے رکھتی ہے اور قیام پر بھی اس کو شوق دلاتی ہے کہ میرا رب جاگتا ہے، مجھے بھی سال کے کچھ راتیں جاگنی ہیں اور اس کی خوب خوب عبادت کرنی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک واحد اللہ پر ایمان ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو اتنا موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ ہر چیز سے پھر بے نیاز کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر آپ عارضی اور وقتی سہارے ڈھونڈیں گے کہ اچھا یہ مجھے کچھ بتائے یا یہ میرے سے بات کرے تو پھر میرے اندر کوئی موٹیویشن آئے گی اور پھر میں کچھ کام کروں گا، تو ایسے لوگ کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ تو ہم سب کو بھی رمضان کے مہینے میں جو تقویٰ کا ہمارا گول ہے یا جو مقصد اچیو کرنا ہے، وہ بھی دراصل یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی روشنی آ جائے، روزہ رکھ کر اور راتوں کے قیام سے ایسی قوت آ جائے کہ ہم ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر ان کے خالق یعنی رب کو اپنا سینٹر آف لائف بنا لیں اور ہماری چھوٹی سے چھوٹی کوشش اور بڑی سے بڑی محنت، آرام اور تھکاوٹ ہر چیز اسی کے لیے ہو جائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ چیز ہماری زندگی کا گول ہونی چاہیے، تبھی انسان حقیقی معنوں میں عبادت کر سکتا ہے۔ تو ستارے اور سیارے، سورج اور چاند، یہ سب کچھ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ خود وہ زمین جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کام کرتے ہیں، کہ یہ سب اللہ کے حکم سے گھوم رہے ہیں، حرکت میں ہے، کام کر رہے ہیں، عبادت میں ہے، تسبیح میں ہے اور اپنے مشن پر جاری و ساری ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے سمندر میں، خشکی پر، ہواؤں میں سفر کے ذرائع رکھے اور ہم بارہا مختلف طریقے کی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، اور جب ان پر سوار ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ضرور کچھ دیر خدا یاد آتا ہے اور اس کی قدرت یاد آتی، اور پھر ہم دوسری چیزوں مشغلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر پھر یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، ہر سفر کا اختتام جب بخیر ہوتا ہے تو یہ دراصل کیا ہے؟ رحمت منا، اللہ کی رحمت سے تم اپنے منزل اور مقام تک پہنچتے ہو۔ اور اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم زندگی میں اچیو کرتے ہیں، جس جس مقام تک بھی پہنچتے چلے جاتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے۔ لہذا کچھ بھی آپ پائیں، ہمیشہ اس کا شکر ادا کریں اور اسی کی رحمت کی پھر امید لگائیں۔ حالات مشکل ہوں یا آسان ہوں، کشتی سموتھ جا رہی ہو یا زندگی کی کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہو، زندگی خوف میں ہو یا غم میں ہو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ صرف اللہ کی رحمت ہی اس کو پار لگا سکتی ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے کلچر کے اندر کیسے کیسے کانسیپٹ ہیں کہ مختلف بزرگوں اور پیروں اور نیک لوگوں سے ایسی چیزیں وابستہ کر لی گئیں، جیسے خضر علیہ السلام جو ہے وہ پانی کے پاس ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی کشتیوں کو پار لگاتے ہیں، اور کبھی لوگ حضرت علی کو پکارتے ہیں کہ میرا بیڑا پار لگا دے۔ تو یہ تمام کانسیپٹ جو ہیں یہ شرک میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی اس کائنات میں کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی گنجائش ہے کہ انسان ایسے عقائد پر چلے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی جو تم سے پہلے کی قومیں دیکھ چکی ہیں مختلف عذاب، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی ان سنی کر جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کو چند لفظ ایسے ضرور مل جاتے ہیں جس سے وہ اپنے غلط عمل کی کوئی تاویل پیش کر سکے یا کوئی بہانہ کر سکے، لیکن انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بہانہ اللہ کے ہاں بھی کام آئے گا. جیسے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں ان کو کھلا دے، تو وہ چاہے تو اتنا سا زمین آسمان کا مالک ہے، وہ خود ہی سب کو فیڈ کر دے، ہم سے کیوں مانگا جا رہا ہے. بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ جب وہ ہمیں مالا مال کرتا ہے تو ہم اس کے ذریعے لوگوں کی کتنی مدد کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیا کے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنا کپڑا کھول کے بیٹھا ہوگا بیچنے کے لیے کہ قیامت آ جائے گی کہ اس کو لپیٹنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. کوئی شخص جانور کا دودھ نکال رہا ہوگا کتنے میں قیامت آ جائے گی اور وہ دودھ اٹھا بھی نہیں سکے گا. اور یہاں پر فرمایا کہ وہ اس حالت میں آئے گی کہ یہ سب اپنے دنیا کے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اس وقت یہ وصیت بھی نہ کر سکیں گے کہ ہمارے بعد ہماری پراپرٹیز کے ساتھ کیا کیا جائے، نہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی جو گھر سے باہر ہوگا وہ باہر ہی ختم ہو جائے گا، واپس نہیں ہو سکے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. یہ سور کیا چیز ہے؟ سور ایک بگل کی طرح ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو شدید قسم کی زوردار آواز آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو جب یہ ذمہ داری دی گئی ہے، جب سے کون ہے وہ فرشتے؟ اسرافیل. اسرافیل علیہ السلام کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ریسپانسبلٹی، کہ تم نے بلو کرنا ہے اس میں ٹرمپٹ میں، وہ تب سے تیار حالت میں ایکٹیولی اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر ان کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، وہ تیار کھڑے ہیں. یعنی پلک بھی نہیں جھپکتے، ادھر سے ادھر بھی نہیں دیکھتے، صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ملتا ہے. فرمایا گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں. یعنی اگر کوئی دیکھے تو یوں لگے جیسے دو ستارے چمک رہے ہیں اور وہ مسلسل دیکھے چلے جا رہے ہیں کہ کب حکم ملے، اور وہ فوراً اس حکم کی تعمیل کریں. فرشتوں کی اطاعت تو ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، راہ تکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں، کیسے خوش ہو سکتا ہوں کہ ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، یعنی وہ اس کے منہ کے اندر ہے جس میں اس نے بلو کرنا ہے، اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے یعنی سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، اپنا کان حکم کے انتظار میں لگایا ہوا ہے، اور آنکھیں تو اس کی ٹکی ہوئی ہیں جہاں سے حکم آنا ہے. اب وہ نفخ سور کے حکم کے انتظار میں ہے، حکم ہوتے ہی سور پھونک دے گا. مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قلق اور اضطراب میں کیا کہیں، یعنی جب ہمیں یہ سوچ بھی آئے کہ یہ اتنا اچانک ہو جائے گا تو ہمیں جب بے چینی ہو اور فیس کریں تو پھر کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا، ہم نے اپنے رب اللہ پر توکل کیا. بات یہ ہے کہ قیامت کے معاملات اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ ہم ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دنیا میں اگر ہمیں کوئی بتائے کہ یہ زمین اتنے دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد پھٹ جائے گی، جس پہ تم رہ رہے ہو، جس گھر میں تم رہ رہے ہو یہ زمین جلد پھٹ جائے گی، کوئی پوچھے کب تو کہیں یہ نہیں پتا لیکن پھٹ ضرور جائے گی، تو آپ دیکھیں ہمارا گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے. یا جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ بلڈنگ ٹوین ٹاورز کی طرح ایک دن زمین بوس ہو جائے گی، نیچے گر پڑے گی، تو آپ پوچھیں گے کب تو کہیں یہ نہیں پتا لیکن ہوگا ضرور. تو آپ دیکھیے جتنے دن بھی آپ اس بلڈنگ میں رہیں گے، اس گھر میں رہیں گے، تو رہنا کیسا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی دلوں کی. چین سے رہ سکیں گے؟ ہر دفعہ جب انٹر ہوں گے تو آپ کے اندر ایک گھبراہٹ ہوگی، کہیں یہ آج کا دن نہ ہو، کہیں آج نہ ہو، کہیں یہ سب کچھ میرے اوپر نہ گر پڑے، کہیں یہ میں زمین میں نہ دھس جاؤں۔ ایک دن تو یہ ہونا ہے، ایک دن تو یہ ہوگا کہ سب کچھ ختم ہوگا، لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں ہے، اسی لیے ہم بے فکر اور بے پرواہ ہو کے جیتے ہیں، مزے سے ٹھاٹ سے سوئے رہتے ہیں اور نمازوں کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے یا تاخیر کیے چلے جاتے ہیں، بالکل بیکار اور لغو چیزوں میں وقت گزارتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا کہ ایک ایک منٹ ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں وہ ان مناظر کو بار بار یاد کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ کے دل پر یہ گھبراہٹ طاری ہو تو اس وقت ہمیشہ یہ پھر کہا کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، توکلنا علی اللہ ربنا۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، یہ کس نے ہمیں جگا دیا، یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے زندہ لوگ ہیں وہ مر جائیں گے، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے قبروں کے اندر ہیں جو مر گئے تھے وقتی وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر ایک آواز آئے گی تو سب رب العالمین کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ اسکول میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب ایک کلاس ختم ہوتی ہے، ایک پیریڈ ختم ہوتا ہے تو گھنٹہ بچتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پھر گھنٹہ بچتا ہے تو آپ تیسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی ایک کے بعد ایک گھنٹہ بجے گا اور انسان اللہ رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی نفس پر، کسی انسان پر کچھ ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ بندوں نے بھی جو ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہوگا ان کا بھی بدلہ چکایا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے تھے۔ جو کر کے آئے ہو وہ تمہیں اب ملنے والا ہے، جو کرنسی لے کر آئے ہو اسی کے بدلے میں اب یہاں سے خریداری ہوگی۔ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، آج جنتی لوگ مزے کر رہے ہوں گے، مزوں میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، کیونکہ دنیا میں جو انہوں نے ایک طویل لمبا لانگ روزہ رکھا آج وہ افطار ہو رہا ہے۔ بندہ مومن ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے تو دیکھ کر کہ حلال ہے یا نہیں، وہ شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی سے معاملہ کرتا ہے تو بھی خدا خوفی کے ساتھ کرتا ہے، وہ خرید و فروغ، بزنس، جاب، کچھ بھی، شادی، بچے، شوہر، بیوی، ہر ایک سے جو بھی معاملہ اور رویہ اختیار کرتا ہے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، والدین سے، وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ مجھے ان سب کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے، لہذا وہ اپنی انا کا شکار نہیں ہوتا، اپنی پسند اور ناپسند کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی پسند کو آگے رکھ لیتا ہے اور اس کے مطابق سارے کام کرتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کی زبردست مہمانی کی جائے گی اور اس دن ان کو خوش کر دیا جائے گا اور ان کے لیے ہر طرح کی وہ چیز ہوگی۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو بھی وہ طلب کریں گے، جو ان کی تمنا، جو خواہش، جو مرضی، سب پوری کر دی جائے گی۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کتنی چیزوں کی ہمیں حسرت ہوتی، ہمیں ہماری ایک وش ہوتی ہے کہ ہم یہ کر سکیں یا ہمیں یہ ملے، اور اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں لیکن وہ حاصل نہیں ہوتی۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ جو اس نے چاہا وہ ہر چیز واقعی مل گئی، بہت سی چیزیں نہیں ملا کرتی، اور اگر جو مل بھی گئی تو وہ بھی وقتی ہوتی ہے، چند دن کی، پھر چھن جاتی ہے یا ہم اس سے بور ہو جاتے ہیں، ہم تنگ آ جاتے ہیں۔ لیکن قیامت، آخرت، اس میں انسان جو کچھ طلب کرے گا اس کو ملے گا بھی، اور جو ملے گا اس سے وہ ہٹنا بھی نہ چاہے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، اور ان سب باتوں کے اوپر سلام، اللہ کی طرف سے سلام کی پکار آئے گی، فرشتے آ کر صبح و شام ہر دروازے سے داخل ہوں گے، سلام کرنے کو حاضر ہوں گے۔ قولا من رب الرحیم، اور یہاں یہ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام بھیجا جائے گا۔ وامتاز الیوم ایہا المجرمون، اور اے مجرم لوگو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، دنیا میں تم ایک چھت کے نیچے رہتے تھے، ایک گھر میں رہتے تھے، تم آپس میں رشتہ دار تھے، بہن بھائی تھے، لیکن چونکہ تمہارے عمل مختلف تھے اس کے مطابق آج تمہارے درمیان تقسیم کر دی گئی، الگ الگ ہو جاؤ۔ الگ الگ ہو جاؤ، آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، وہ اپنے ساتھ لے گیا تم کو، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے، تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ تم دشمن کی بات مان رہے ہو؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو، آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، یعنی لپس سیل کر دیے جائیں گے، یعنی امیجن کریں کہ منہ کھل نہیں سکیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، دنیا میں بھی ہوتا ہے نا جب انسان میوٹ ہوتا ہے تو سائن لینگویج یا ہاتھوں کی زبان سے بات کرتا ہے، تو وہاں ہاتھ باقاعدہ آواز سے بولنے لگیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، پاؤں بھی بولیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے، یاد رکھیے جہاں بھی ہم جاتے ہیں پاؤں ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کے اندر ایسے بیرومیٹرز لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، سکین کیے جا رہے ہیں، سکینرز ہیں آپ کے پاؤں، جس علاقے میں جاتے ہیں، جس سے ملنے کے لیے، جو کچھ کرنے کے لیے، سب معلومات ان کے اندر جمع ہو رہی ہیں، ہاتھوں سے جو کچھ کرتے ہیں یہ سارے اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، اور اب تو یہ بات کافی ریسرچ کے بعد پروو کی جا رہی ہے کہ سب سے بیسٹ ریکارڈر انسان کی اپنی سکن ہے، کہ انسان جو بولتا ہے وہ یہی ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے ہاتھ سب کچھ دیکھتے ہیں، وہ سب اپنے اندر ریکارڈ کریں، قیامت کے دن جب کہا جائے گا کہ بولو بتاؤ، تو سب سے پہلے تو یہ انسان کے سامنے سب کچھ لا کے رکھ دیں گے، آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاتھ بھی کتاب کی طرح ہی، اگر اپنے اپنے ہاتھوں کا آپ یوں کر کے دیکھیں تو پیج ہیں، کتاب کے دو صفحے ہیں، اور سب کچھ ان پہ لکھا جا رہا ہے، عربی میں ہتھیلی کو بھی صفحہ کہا جاتا ہے، اور یہ پیج بھی صفحہ ہوتا ہے، اور پہلے لوگ ہاتھوں پر بھی لکھا کرتے تھے، تو بات یہ ہے کہ یہ کتاب، ہاتھ کی کتاب یہ بولنے لگے گی، اور یہ ساری تصویریں جیسے آئی پیڈ ہوتا ہے، تو ہاتھ جتنی ہتھیلی جتنا ہی ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ہر طرح کی چیزیں، ساؤنڈ فائلز بھی ہوتی ہیں، پکچرز بھی ہوتی ہیں، ریٹن بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کوئی بھی بٹن پریس کر دیں تو وہ آپ کو ایک اس کے اندر ایک بہت بڑی میموری ہوتی ہے کہ جس سے سب کچھ وہ نکال کے باہر رکھ دیتا ہے جو بھی چاہیے، تو قیامت کے دن انسانوں کے ہاتھوں میں یہ سارے اکوپمنٹس ہوں گے جو ایک کے بعد ایک بولنا شروع کر دے گا، اور انسان اس وقت کس قدر شرمندہ ہوگا، آپ دیکھیں اگر آپ کبھی کوئی بات کر رہے ہیں تو کوئی شخص آپ کو جھٹلا دے بیچ میں، آپ کا بچہ بیچ میں بول پڑے نہیں نہیں اماں ایسا نہیں تھا، مہمانوں کے سامنے بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ آپ کوئی بات کر رہے تھے تو بچہ کہتا نہیں ایسا تو نہیں ہوا تھا، کس قدر شرمندگی ہوتی ہے، حالانکہ سب کو پتا ہی بچہ ہے نا سمجھ ہے اس کی بات کا کیا اعتبار، لیکن پھر بھی انسان امبیرس فیل کرتا ہے، کہاں قیامت کے دن انسان کا اپنا حصہ جسم کا، بچے تو دوسرا ہو جاتے ہیں نا، یہ اپنے جسم کا حصہ وہ بولنا شروع کر دے گا، اور پاؤں بولنے لگیں گے، پھر انسان کس چیز کو جھٹلا سکے گا کہ میں نے نہیں کیا، کسی بھی چیز کو نہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں رستہ سجھائی دے گا، ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی اس طرح مسک کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے، پمپائی کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی جو پیرش نیشنز میں بکس میں استعمال ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے مختلف پوسچرز ہیں، اور وہیں پر وہ پتھر ہو گئے، جس طرح کا کوئی عذاب آیا اس نے اسی حال میں، کوئی سو رہا ہے، کوئی سیدھا، کوئی الٹا، کوئی کیسے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے، تو بالکل اسی طرح اگر اللہ چاہے تو کسی کو کسی جگہ وہیں کا وہیں بھی اس کو پکڑ سکتا ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، یعنی جس کو زیادہ جینے کا موقع ملتا ہے وہ تو پھر جینے کے قابل بھی نہیں رہتا، وہ تو پھر سے بچہ بن جاتا ہے، اب دیکھیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دیر تک جیے، لمبی عمر ملے اس کو، لیکن بعض اوقات انسان کی اپنی ہی یہ دعا انسان کے حق میں الٹ ہو جاتی، مثلا اگر آپ سوچیں کہ آپ کو 100 سال جینا پڑے تو ایک ایک قدم اٹھانا زمین پر کس قدر مشکل ہو جائے، کہ آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو اور کسی کی کچھ نہ سمجھیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نشانی دکھا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم کتنے کمزور ہو، کتنا اکڑو گے، کتنا بگڑو گے، دو میں سے ایک چیز تو ہونی ہی ہونی ہے، یا تو موت تم کے اچک کے لے جائے گی یہاں سے، تم زیادہ دن یہ نافرمانیاں نہیں کر سکتے، یا پھر یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے لمبی عمر بھی رہے تو تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی بچہ ہو، کہ تمہیں خود اپنی ہوش نہ رہے گی. کیا انسان ان دو حقائق سے بھاگ سکتا ہے کہ اپنی موت سے بھاگ جائے یا اپنے بڑھاپے سے بھاگ جائے؟ آپ جو مرضی کر لیں, جتنی چاہے ایکسرسائزز کر لیں, جتنی چاہے اچھی ڈائٹ استعمال کر لیں, دنیا بھر کے نسخے استعمال کر لیں, لیکن بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں. آپ اس کو پرولونگ تو ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے. وہ ڈی جنریشن تو ہونی ہی ہونی ہے. کس قدر انسان بے بس ہے لیکن اس کے باوجود اکڑ ہے کہ کہیں اس کا ٹھکانہ نہیں. بندوں کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی ہر جگہ صرف انسان اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے, اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے. اگر فکر ہے, پریشانی ہے تو صرف اپنی ذات کی, خواہشات ہیں تو صرف اپنے لیے, آرام چاہتا ہے تو اپنے لیے, فائدے چاہتا ہے تو اپنے لیے, خود غرضی انتہا درجے کی. کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ سمجھتے نہیں کہ وہ کتنے بے بس ہیں؟